بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد. وقال عمار رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. بزرگان محترم اور برادران عزیز، بڑی عجیب سی بات ہے کہ تقریباً دو جگہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ موقوف روایت میں نے بیان کی، لیکن اس کا موضوع مکمل نہیں ہو سکا، تشنہ تکمیل رہ گیا اور بیان کے اندر تشنگی باقی رہ گئی. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے خطبے سے پہلے بیان کا موقع دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر افراد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وقت نہیں ہوتا، اور کبھی وقت کی تعین نہیں ہوتی، غیر محدود وقت تو افراد نہیں ہوتے، تو یہ پریشانی پیش نظر اور سامنے رہتی ہے. بہرحال جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت بلا شبہ کائنات میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ باعظمت اور سب سے زیادہ رتبے والی جماعت ہے. کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی اقداب، کوئی ابدال حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معیار کو اور ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اعلان فرمایا: حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک صحابی ہیں، مہاجر ہیں، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، مہاجرین صحابہ کے ساتھ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا عادت مبارکہ ہے، آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ اگر کسی سمت میں سفر فرماتے یا ارادہ فرماتے تو اس سمت کی مخالف سمت کا آپ اظہار فرماتے. آپ کو اگر مشرق میں جانا ہو تو مغرب کی جانب اشارہ کرتے، مغرب میں اگر تشریف لے جانا ہو تو مشرق کی جانب اشارہ فرماتے. جب جنگی مہمات پیش نظر ہوتی تھی، جب جنگی غزوات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور اپنے منصوبے، اپنے پروگرام کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتے تھے. یہ آپ کا پوری زندگی طریقہ کار رہا. فتح مکہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے طریقہ کار میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی اور آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ فرمایا ہے مکے کے اندر اقدام کا اور مکے میں داخل ہونے کے منصوبے کا. حاتب ابن ابی بلتا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام، مکے پر آپ کے اقدام اور آپ کے منصوبے کی اطلاع مشرکین مکہ کو دے دی، سرداران مکہ کو اطلاع کر دی اور اطلاع کر دی، پورے پروگرام ان کو بتایا کہ فلاں تاریخ میں فلاں موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جمع غفیر کے ساتھ، ایک بڑی جماعت کے ساتھ اقدام فرمانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اطلاع دی گئی کہ حاتب نے ایک مشرکہ کو، ایک کافرہ کو پرچہ لکھ کر سرداران مکہ کو دیا ہے اور آپ کا منصوبہ آؤٹ کر دیا، لیک آؤٹ ہو گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، مقدار ابن اسود اور شاید عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ان حضرات کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد ان تینوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ، مکہ کے راستے میں ایک خاتون ہے جو کفار کے پاس پروگرام لے کر جا رہی ہے، پرچہ حاتب نے دیا ہے، مکہ نہ پہنچنا چاہیے، مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے وہ پرچہ اس سے وصول کر لو، اور اگر تم نے اس رفتار سے سفر کیا تو وہ تمہیں مقام روضہ خاک میں ملے گی. ایک مقام کا نام آپ نے متعین کیا کہ روضہ خاک ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ ملے گی. چنانچہ یہ حضرات پہنچے ہیں، علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پہنچے، پہنچنے کے بعد ٹھیک اس مقام پر جس کی تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اسی مقام پر قافلہ ملا اور اس میں وہ عورت مل گئی ہمیں. ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ پرچہ نکالو جو حاتم نے تمہیں دیا ہے سرداران مکہ کو دینے کے لیے. اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی پرچہ نہیں ہے. انہوں نے تھوڑی سختی کی، اس نے انکار کیا. انہوں نے اس کی تلاشی لی اور گجراتی میں شاید جھاڑا کہتے ہیں، جھاڑا لیا، لیکن وہاں وہ پرچہ اس کے پاس برآمد نہیں ہوا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین پر آ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے متحرک ہو جائیں، یہ ناممکن ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اطلاع غلط ہو. پرچہ تو تمہارے پاس ہے، نکال دو، اگر نہیں نکالو گے تو کپڑے اتار کر برہنہ کر دوں گا. دھمکی دی ہے حضرت علی نے. یہ 1500 سال پہلے کی ایک کافرہ اور مشرکہ تھی، اس کے اندر بھی اتنی حیا تھی، اتنی باغیرت تھی کہ دھمکی کو اس نے متاثر ہوئی اور سنجیدگی کے ساتھ لیا، اور اس نے پرچہ اپنی چوٹی میں سے، اپنے بالوں کی مہندی میں سے نکال کر کھول کر دے دیا. وہ پرچہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں حضرت علی. اس وقت نبی کریم کی مجلس میں حاتم ابن ابی بلتعہ بھی موجود ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور دوسرے کبار صحابہ موجود ہیں. حاتم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ حاتم یہ کیا ہے؟ حضرت عمر اپنے مزاج کے مطابق، اپنی مزاجی جو کیفیت ہے اس کے مطابق بار بار اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں دعنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں ابھی، اس نے ہمارا منصوبہ اٹھ کر کے پوری کی پوری جماعت کو، صحابہ کی اور آپ سمیت، ناکامی سے دوچار کرانے کی سازش کی ہے. اس نے سب کو مروانے کا کام کیا تھا، یہ منافق ہے، اس کی گردن اتارتا ہوں. آپ بار بار حضرت ہے، آپ کو قابو کرنا عمر کو مشکل ہو گیا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار آپ کہتے حاتم کی بات سننے دو، اور آپ نے حاتم سے دریافت فرمایا کہ حاتم یہ کیا ہے؟ تو حاتم نے کہا یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ صادر فرمائیں میری بات سنیے. مکہ سے جتنے صحابہ آئے ہیں آپ کے، مہاجرین ہجرت کر کے، سب کی رشتہ داریاں مکہ میں ہیں، سب کے متعلقین مکہ میں ہیں، سب کے دوست احباب مکہ میں ہیں، سب کے جان پہچان والے مکہ میں ہیں. جو مکہ میں ان کی جائیداد، ان کی کھیتی باڑی، ان کے کاروبار، ان کے مکانات، ان کے اہل و عیال کی نگرانی کرتے ہیں. یا رسول اللہ، میرا کوئی بھی نہیں مکہ میں، نہ میرا کوئی دوست ہے، نہ کوئی احباب میں سے کوئی، نہ کوئی یا رسول اللہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی اقارب میں سے. میں نے یہ سوچ کر کہ اگر میں مکہ والوں پر احسان کر دوں اور ایک ایسی اطلاع کر دوں جس کا آپ نے خاص اہتمام نہیں کیا، اپنے منصوبے کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، اگر میں ان کو بتا دوں تو اس احسان کے بدلے میں شاید وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں اور احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیں، اور میرے اہل و عیال محفوظ رہیں ان کی دست برد سے، ان کی کارروائیوں سے. آپ نے حاتم کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ حاتم نے سچ کہا. حضرت عمر وہی دعانی یا رسول اللہ، اجازت دیجئے اس کی گردن اڑاتا ہوں. آپ نے فرمایا عمر، کیا تم نے نہیں سنا کہ لعل اللہ تعالیٰ اطلاع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم، کہ اللہ تعالیٰ بدریین کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، جنہوں نے بدر کے معرکے میں شرکت کی تھی صحابہ نے، ان کو مخاطب کر کے کہ اب تم قیامت تک جو چاہے کرنا، بدر کے معرکے میں تم نے جو قربانی دی ہے اس میں شرکت کر کے جو جان اساری اور فداکاری کا مظاہرہ کیا ہے، اب قیامت تک کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ منصب، یہ درجہ، یہ عظمت حاصل ہے حضرات صحابہ بدریین کو. پھر عام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، جنتیوں کو جنت میں عرصہ گزر جائے گا، قرنہا قرن گزر جائیں گے، اور جہنمیوں کو جہنم میں. حضرات اہل لغت لکھتے ہیں، عربی زبان کے ماہرین، کہ 100 سال کے عرصے کو قرن کہتے ہیں، بعض حضرات نے کہا 50 سال کی مدت کو قرن کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ 500 سال کی مدت کو قرن کہتے ہیں. فرمایا نبی کریم نے کہ جنتیوں کو جنت میں رہتے ہوئے قرنہا قرن گزر جائیں گے, صدیاں گزر جائیں گی, صدیاں بیت جائیں گی. ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ایک روز اللہ تعالیٰ اہل جنت کی جانب متوجہ ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے. جیسا کہ شریف میزبان بار بار اپنے مہمان کی خبر گیری کی کوشش کرتا ہے, اس کی دل جوئی کی کوشش کرتا ہے, تواضع کرتا ہے, اس کے ساتھ بہترین حسن سلوک, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہوگا. تو فرمائیں گے بار بار کہ کیا کوئی چیز کی ضرورت ہے, اہل جنت مشکور ہوں گے, ممنون ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ کچھ بھی نہیں, ہر چیز موجود ہے, ہر چیز حاضر ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں. آخر میں فرمائیں گے کہ ایک چیز میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دی, وہ چیز دینا باقی ہے. اب تو حدیث میں ہے کہ اہل جنت تڑپیں گے, بے قرار ہوں گے اور آہوزاری کریں گے اور کہیں گے اے اللہ وہ بھی دے دیجئے, اے اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے. فرمائیں گے آخر میں جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. رضائے الہی وہ آخری چیز ہے جو اہل جنت کو جنت میں قرنہا قرن گزرنے کے بعد میسر ہوگی. وہ صحابہ کو اسی درجے اسی دنیا میں اعلان ہو گیا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو ایسی یہ جماعت صحابہ کی ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ سلاسن من جماعہن, موقوف روایت ہے. موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جس میں یہ صراحت نہ ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں, یا آپ سے سنی ہے یا نہیں سنی, بلکہ صحابی کے اوپر منتہی ہو جاتی ہے سند اور صحابی اپنی جانب منسوب کرتے ہیں تو اسے روایت کو موقوف کہتے ہیں. حافظ ابن حجر گزرے ہیں حدیث پر, ابن حجر عسقلانی بڑے عظیم الشان محدث ہیں اور ان کا بڑا عظیم الشان رتبہ ہے علماء محدثین کے اندر, ائمہ حدیث کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث موقوف ہے لیکن یہ متصل اور مسند بھی آئی ہے. پھر حافظ نے یہ بھی لکھا کہ اس کے مرفوع ہونے اور متصل ہونے کی کوئی سند ہمیں نہیں ملی. عجیب بات فرمائی حافظ نے. حافظ نے کہا کہ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع بھی آئی ہے اور مرفوع ہونے کی کوئی سند نہیں ملی. حافظ نے لکھا, حافظ ابن حجر نے, لیکن ہم اپنے وجدان سے کہتے ہیں. حافظ نے لکھا کہ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں, میرا قلب گواہی دیتا ہے کہ یہ الفاظ جو عمار کے ہیں یہ عمار کے نہیں ہیں, یہ لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, یہ عمار کے نہیں ہیں. ہمیں حدیث کے اندر اشتغال سے, حدیث میں مشغولیت سے اور حدیث میں انہماک سے اتنی پریکٹس ہو گئی, اتنی مہارت ہو گئی, ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا حدیث نہیں ہے. ایسا ہے جیسا کہ آپ اپنے والد کی تحریر کو پہچانتے ہیں, 1000 تحریروں میں آپ اپنے والد کی تحریر الگ کر لیں گے, اپنے بڑے بھائی کی تحریر پہچان جائیں گے. آپ کہیں گے میں کہوں گا آپ سے کیسے نکالا آپ نے, کیسے پہچانی, کہ بچپن سے پڑھتے آئے والد کی تحریر کو, ان کے انداز کو بھی جانتے ہیں, ان کے طریقہ کار کو بھی. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہیں, امام انقلاب ہیں, حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ کے تلامذہ میں سے ہیں, بڑے عجیب و غریب دماغ کے. ان کے بارے میں رپورٹ لکھی ہے انگریز نے کہ یہ اتنا خطرناک آدمی ہے کہ اگر اس کو ہندوستان کی حکومت ابھی دے دی جائے تو یہ تنہا حکومت چلا لے گا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اس شان کے عالم ہیں. ان کے بعض مدارس میں میں نے حضرت کے معائنے لکھے پڑھے ہیں, معائنے لکھے حضرت نے. حضرت کا عجیب انداز ہے, لیڈرانہ انداز. لکھا کہ ہم نے مدرسے کے محتمیم کو آرڈر دے دیا کہ یہ کمی ہے اس کو درست کی جائے, یہ اس کے اندر کوتاہی ہے, یہاں پر یہ خامی ہے, اس کو صحیح کیا جائے. انداز ہی الگ ہے, وہ تمام اکابر کے اندر منفرد انداز ہے. شیخ محی الدین ابن عربی المعروف بھی شیخ اکبر, جو علم اسرار و حکم کے ماہر ہیں, علامہ کشمیری فرماتے ہیں علم اسرار و حکم سب سے زیادہ جانتا ہوں بجز شیخ اکبر کے کہ وہ مجھ سے اس فن میں فائق ہیں, باقی تمام امت میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. اسرار و حکم اس علم کو کہتے ہیں کہ آپ جس میں شریعت کے احکامات کی حکمت اور اس کی علت کیا ہے، راز کیا ہے، اس پر واقف ہوں. عصر کی نماز میں 4 رکعتیں، ظہر میں 4 رکعتیں، فجر میں 2 ہو گئیں، مغرب میں 3 ہو گئیں، اس میں کیا راز ہے؟ ان اسرار و حکم پر جو واقف ہو اور اس حکمت کو اور اس اسرار کو جاننے والے کو عالم اور علم اسرار و حکم کا ماہر کہتے ہیں. ابن عربی اس کے ماہر ہیں. علامہ کشمیری نے فرمایا کہ میں ان سے بڑھ جاؤں گا. فرمایا کہ وہ اپنے دعوی کو منسوس نہیں کر سکتے، میں اپنے دعوی کو منسوس کروں گا. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں. وہ اپنے دعوے کو آیت قرآنی یا حدیث سے مضبوط نہیں کر سکتے، اور میں جو دعویٰ کروں گا اس دعوے کو میں قرآن مجید کی آیت سے مبرہن و مدلل کر دوں گا، مضبوط کر دوں گا. تو ابن عربی، ان کے بعض تفردات ہیں، اپنی کچھ مسائل میں اپنی رائے ہیں. مثلا وہ فرعون کے ایمان کے قائل ہیں کہ فرعون کے ایمان کی توفیق ہو گئی تھی. امت کے پورے گروہ سے اور جماعت سے ہٹ کر ان کی اپنی رائے ہے. بعض اور بھی ان کی آرا ہیں. ان کے بعض آرا پر بعض حضرات نے زیادتی کرتے ہوئے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا ابن عربی کے اوپر. ان کے علوم کے ترجمان شیخ عبد الوہاب شعرانی ہیں، جو ان کے علوم کے شارح اور ان کے شاگرد ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کو بچاؤں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ کی رائے نہیں ہے، بلکہ ہمارے شیخ کو بدنام کرنے کے لیے دشمنوں نے ان کی کتاب میں اضافہ کر دیا، ہمارے شیخ کی جانب منسوب کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں شیخ عبد الوہاب شعرانی. کشمیری فرماتے ہیں، علامہ کشمیری کے، نہیں نہیں، میں نے ابن عربی کو اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، اتنا مطالعہ کیا ہے ان کی کتابوں کا، انہی کی تحریر ہے، انہی کا انداز ہے، انہی کا طرز ہے اور انہی کا اسلوب ہے. تو اسے کہتے ہیں مہارت. اور اسی کا سلسلہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ عجیب و غریب، تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ مقولہ اور ان کا یہ موقوف حدیث، حافظ نے کہا کہ ہمیں اپنے دل کی گواہی اور وجدان اور ہماری مہارت اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہ حدیث ہے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالی بڑے اعلیٰ درجے کے صوفی اور بزرگ گزرے ہیں. ان کے شاگرد اور ان کے ایک تلمیذ جن کا نام مبارک شیخ احمد ہے یا احمد ابن مبارک ہے، انہوں نے اپنے شیخ کے ملفوظات جمع کیے ہیں، الابریز فی ملفوظات شیخ عبدالعزیز کے نام سے. ابریز کے معنی ہے خالص سونا، 24 کیرٹ کا خالص سونا. یعنی ہمارے شیخ کے ملفوظات بالکل ایسے ہیں، علمی ملفوظات، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، بالکل خالص سونے کی طرح پر ہیں، چمچم کرتے ہوئے، چمکتے ہوئے، اور قیمت رکھتے ہیں بڑی. تو انہوں نے لکھے ہیں، وہ بالکل حالات میں لکھا، حضرت ان پڑھ تھے، ہم بھی تھے. حضرت کے سامنے، حضرت شیخ عبدالعزیز کے سامنے کوئی قرآن مجید پڑھتا تو بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. کوئی اگر حدیث تلاوت کرتا تو اس کو بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے. عام آدمی کی کوئی بات نقل کرتا تو کہتے تھے کہ یہ عام آدمی کا کلام ہے. بعض لوگوں نے امتحان کے لیے قرآن مجید کی آیت اور حدیث کا ایک ٹکڑا اور ایک عام آدمیوں کی گفتگو اور کلام کا ایک حصہ، تینوں کو جمع کر کے حضرت کے سامنے پیش کیا. حضرت نے بتا دیا کہ یہ قرآن مجید ہے، اتنا اتنی اس میں حدیث ہے، اتنے اس میں عام آدمی کا کلام ہے. لوگوں نے حیرت سے کہا کہ حضرت، آپ امی ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا، آپ کیسے بتا دیتے ہیں کہ اتنا کلام مجید ہے، اتنا کلام رسول ہے، اتنا کلام الناس ہے، یہ آپ کیسے تمیز کرتے ہیں؟ فرمایا، جب کوئی کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا ہے، اس کے منہ سے نور کی ایک لکیر ظاہر ہوتی ہے، جس کو میں سمجھ جاتا ہوں دیکھ کر کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. جب کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے بھی ایک لکیر نور کی، لیکن وہ اتنی جامع اور اتنی مضبوط اور اتنی درخشاں نہیں ہوتی، اتنی چمکدار نہیں ہوتی جتنی قرآن مجید کے پڑھنے والے کی. میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث رسول ہے. پھر عام آدمی کا کلام بیان کرنے والے کے منہ سے کوئی بھی چیز ظاہر نہیں ہوتی، نہ روحانیت نہ نورانیت، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ عام آدمی کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا، وجدان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مہارت عطا فرمائی کہ اس مہارت کے بلبوتے پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. بھائی، اگر آپ کے سامنے سونا پیش کیا جائے تو آپ اس کو دیکھیں گے الٹ کر پلٹ کر کہ دعویٰ کرنے والا صحیح دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ 18 کیرٹ کا ہے یا 24 کیرٹ کا ہے یا 22 کیرٹ کا ہے، لیکن سنار جس کا دن رات یہی کام ہے وہ دیکھتے ہی دور سے سمجھ جائے گا ہاتھ میں لے کر کہ یہ پیتل ہے یا تانبا ہے یا سونا ہے، اور سونا ہے تو کس درجے کا ہے۔ اس کو اپنے تجربے کی بنیاد پر ایسے ہی حضرات محدثین، حضرات اہل علم، تو حضرت حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ موقوف روایت ہے لیکن میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں اور اپنے وجدان سے کہتا ہوں کہ یہ کلام نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہے، اب مولانا نے فرمایا کہ تین چیزیں جس نے جمع کر لی گویا کہ اس نے اپنے اندر ایمان کو سمیٹ لیا، ایمان کو جمع کر لیا۔ کون سی تین چیزیں؟ الانصاف من نفسک، کہ انصاف کرے ہر معاملے کے اندر، انصاف کرے اپنے طبیعت سے، اپنے طبیعت کے تقاضے سے، اپنے دل سے، کسی پریشر میں انصاف نہ کرے، کسی حکومت کے دباؤ میں انصاف نہ کرے۔ آج ہمارے سامنے عدالتوں کا حال ہے، دنیا کی عدالتیں بکی ہوئی ہیں، پریشر میں ہیں، حکومت کے دباؤ کے اندر ہیں، الٹے سیدھے فیصلے جو حکومت اپنے فیور میں فیصلہ لینا چاہتی ہے وہ عدلیہ سے منظور کرا دیتی ہے، وہ عدلیہ کے جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ بکے ہوئے ہیں تمام کے تمام اور دباؤ کے اندر ہیں۔ عجیب و غریب بعض ممالک میں عدلیہ کے ججوں کے گھر میں ان کی خوابگاہوں میں کیمرے فٹ کر دیے، خفیہ کیمرے لگا دیے، پھر ان سے ان کی فلم بنائی اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کیا گیا۔ تو حدیث میں فرمایا نبی کریم نے الانصاف من نفسک، انصاف کسی طمع میں نہ ہو، لالچ کے اندر نہ ہو، دولت کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں۔ ہندوستان میں ایک شخص نے فیصلہ دیا بابری مسجد کا اور اس کے بعد ان کو گورنری مل گئی، ایک صوبے کی گورنری دے دی اس کے لالچ میں۔ انہوں نے لکھا کہ اپنے فیصلے میں کہ ہمیں کوئی ایسی شہادت نہیں ملی کہ جس کے بنا پر یہ کہہ سکیں کہ بابری مسجد کی جگہ یہ بھگوان کی پیدائش کی جگہ ہے یا یہ بھگوان رام یہاں پیدا ہوئے تھے، ایسی کوئی شہادت نہیں، لیکن ہم فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں لہٰذا ہم بابری مسجد کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔ بلا بتائیے، دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کا کوئی جج، دنیا کا کوئی انصاف کی کوئی درسگاہ ایسا فیصلہ صادر کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا الانصاف فی النفس، اہل علم نے اس کا ایک اور مطلب بیان کیا کہ انصاف یہ تو ممکن ہے کہ میں آپ کے بارے میں انصاف کروں، آپ میرے بارے میں انصاف کریں، آپ کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں انصاف کرنا آسان ہے، اپنے جب نمبر آئے تو اپنے بارے میں کوئی سہولت نکال لوں، کوئی مشکل اگر مجھے پیش آ رہی ہے تو کوئی آسان راستہ نکال لوں۔ اسی لیے عام اور عوام کہتے ہیں حضرات علماء کے بارے میں کہ جی مولویوں کے گھر کا مسئلہ ہے، ممکن آ کے چاہے ادھر کو موڑ لیں چاہے ادھر کو موڑ لیں، جس طرح چاہے مسئلہ اپنے حق میں کر لیں، مولویوں کا کیا کہنا۔ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے، بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ انصاف کرے، اور انصاف کرے اپنے بحق میں بھی، اگر اپنے آپ سلسلے میں انصاف کی نوبت آ گئی تو انصاف سے کام لیں۔ حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، جن کے بارے میں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، بس یہ سمجھیے کہ دارالعلوم دیوبند کی 150 سالہ تاریخ میں اگر سلوک و تصوف کا نچوڑ نکالنا ہو اور اس کا خلاصہ پیش کرنا ہو تو حضرت کی ذات کو بلا تکلف پیش کر دیا جائے کہ حضرت نے یہ پیدا کیا ہے۔ حضرت اقدس مولانا تھانوی 13ویں صدی کے مجدد ہیں، خود حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے دریافت کیا گیا جس روز حضرت کی وفات ہوئی کہ حضرت کیا حضرت تھانوی مجدد تھے؟ فرمایا بلا شبہ مجدد تھے، بلا شبہ مجدد تھے۔ اور تو اور سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے خود حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں؟ اب دیکھیے حضرت کو کتنی محتاط زبان ہے، کتنا محتاط کلام ہے، کتنی احتیاط کے ساتھ فرمایا گمان تو مجھے بھی ہے، دلیل یقین کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، گمان تو مجھے بھی ہے یقین کی کوئی دلیل۔ ان کا عمل محتاط، ان کا چلنا پھرنا محتاط، ان کی حرکت محتاط، ان کی زبان محتاط، ان کا ایک ایک اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ایک ایک ادا محتاط تھی، ان کا کلام محتاط۔ تو فرمایا کہ گمان تو مجھے بھی ہے، یقین کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، مجدد ہیں حضرت بلا شبہ 13ویں صدی کے۔ تو حضرت کو دانت کی تکلیف پیش آئی، حضرت دانت کو دکھانے کے لیے لاہور کا سفر کیا، لاہور میں اس وقت دانت کے بڑے ماہر ڈاکٹر تھے، حضرت کے متعلق تھے، حضرت نے ان کے پاس پہنچے ہیں، انہوں نے پورا معائنہ کر کے تجویز کیا کہ سونے کا دانت حضرت آپ کو لگے گا، سونے کے دانت لگانے کی ضرورت ہے۔ حضرت بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ سونا کس مقدار میں لگایا جائے، کتنا لگایا جائے، اور کیا جائز ہے یا نہیں ہے۔ حضرت نے استفتہ لکھا، فتویٰ طلب کیا اور دارالعلوم دیوبند کے شعبہ افتہ میں بھیجا وہاں کے مفتیان کرام کو کہ بھائی میرے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ اس فتوے اس کا جواب دیں استفتہ کا اور مسئلہ بیان کریں۔ سارے مفتی سناٹے میں آ گئے، بڑے بڑے مفتی دارالعلوم کے سب پریشان ہو گئے کہ ہم تو مسائل میں، ہم تو مشکلات میں، مغلقات میں اور تمام کی تمام پریشانیوں میں حضرت سے رجوع کرتے ہیں، حضرت سے اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں، حضرت نے ہمارا امتحان لے لیا، ہم کیا جواب دیں حضرت کو۔ تمام افتاح کے حضرات مفتیان کرام جمع ہو کر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب حفید حضرت نانوتوی کی خدمت میں آئے، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، ان کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت نے دیکھا مفتیان کرام کو، دیکھ کر پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت یہ مشکل ہے، یہ حضرت تھانوی کا استفتہ آیا ہے، کیا جواب لکھیں، پریشان ہیں۔ حضرت نے استفتہ دیکھا، حضرت نے کہا بھائی بتاؤ، واقعی بڑی پریشانی کی بات ہے، اور چلو سفر کی تیاری کرو، تھانے بھون چلتے ہیں۔ حضرت تمام مفتیان کرام کو لے کر تھانے بھون پہنچ گئے حضرت حکیم الاسلام، حضرت تھانوی وہاں تشریف فرمائے، حضرت کو بھی تعجب ہوا، فرمایا کہ بھائی آپ کا اچانک تشریف آوری بغیر کسی اطلاع کے کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت قاری صاحب نے، کہ حضرت یہ آپ کا استفتہ پہنچا، استفتہ مفتیان کرام دارالافتاء کے تمام ذمہ دار پریشان ہوئے، انہوں نے مجھے آگاہ کیا، میں بھی پریشان ہوا، اب آپ ہی اس کا حل بتائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جواب تو آپ ہی لوگوں کو لکھنا ہوگا، میں اس وقت مبتلا بھی ہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے کوئی سہولت نکال لوں۔ الانصاف من نفسک، یہ ہے الانصاف من نفسک، کہ جواب تو آپ ہی لوگوں کو لکھنا ہوگا، میں اس وقت پریشانی میں خود مبتلا ہوں، مبتلا بھی ہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے کوئی سہولت نکال لوں۔ بھائی وہ بذل السلام للعالم ہے، دوسرا حضرت یاسر کا ارشاد گرامی، لیکن اس پر گفتگو۔ تیسری ایک اور فرمایا کہ والاقتار والانفاق من الاقتار، کہ اور تنگ دستی کے اندر خرچ کریں۔ تیسری جو ایمان کو جمع کرنے کی اور بہترین ایمان کی خصلت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خرچ کرے خدا کی راہ میں، اور اس وقت خرچ کرے جب تنگ دست ہو، جب تنگی ہو۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ آپ کے کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، آپ کے ساتھ ضرب و مار پیٹ کا معاملہ کیا، اور آپ کے جا میں نے تجھے معاف کیا، جب میں نے تجھے معاف کیا، آپ تو قادر ہی نہیں ہیں انتقام لینے پر۔ مارنے والا حاکم ہے، مارنے والا طاقتور ہے، مارنے والا بہت ہی مضبوط قسم کا ہے، آپ کہہ رہے میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ کمال جب ہے جب آپ انتقام لینے پر قادر ہوں، آپ بدلہ لینے پر اس کے قادر ہوں، پھر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ایک کافر سے حضرت کا معاملہ تھا، حضرت سے اس کی دشمنی تھی، حضرت نے ایک موقع پر اس پر قابو پایا اور اسے نیچے گرا دیا۔ نیچے گرا کر حضرت علی نے اپنی تلوار نکالی کہ اس کا کام تمام کریں، اچانک اس نے حضرت کے منہ پر تھوک دیا بڑے زور و شور کے ساتھ۔ حضرت علی نے چھوڑا اور چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے، کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے علی تم نے مجھے قابو کر لیا تھا مجھ پر، اور آج تم مجھ سے انتقام لیتے، اور میں نے ایک اور حرکت کی کہ تمہارے چہرے پر تھوک دیا، چاہیے یہ تھا کہ تم میرا قیمہ کر دیتے، بوٹی بوٹی کر دیتے، لیکن تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا اب تک تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب تجھے ماروں گا تو اپنے نفس کے لیے، نفس شامل ہو گیا اس لیے تجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کمزور ہوں پھر آپ معاف کر دیں کہ میں نے معاف کیا، کمال یہ ہے کہ آپ طاقتور ہوں، آپ انتقام لینے پر قادر ہوں، آپ حاکم ہوں، آپ مضبوط ہوں، بدنی طاقت بھی آپ کو حاصل ہو اور اقتدار کا آپ کو پاور بھی آپ کو حاصل ہو، پھر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے تجھے معاف کیا، یہ کمال ہے۔ یہ انتہا سے زیادہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، بہت قابل تحسین اور قابل مبارکباد چیز ہے۔ تو فرمایا کہ مال ہوتے ہوئے خرچ کرنا راہ خدا میں ایک بات ہے، بلا شبہ ایک فضیلت کی بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آدمی تنگ دستی میں خرچ کرے. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہیں، علامان الحفیظ ڈابیل پہنچے ہیں حضرت علامہ کشمیری کی وفات کے بعد شیخ الحدیث کے طور پر. حضرت علامہ کے قافلے میں مولانا احمد رضا بجنوری لکھتے ہیں نور اللہ مرقدہ، علامہ کشمیری کے شاگرد ہیں، کہ ڈابیل کے زمانے میں شاہ صاحب سے سب سے زیادہ علمی فائدہ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اٹھایا ہے. سب سے زیادہ علمی فائدہ استفادہ اگر کیا ہے تو علامہ عثمانی نے. انہوں نے قرآن مجید پر فوائد لکھے ہیں. میرے والد فرماتے تھے مولانا انذر شاہ صاحب کشمیری کہ حضرت علامہ عثمانی کے فوائد کا صحیح طور پر اس فوائد کی قدردانی وہ کرے گا، وہ قدردان ہوگا جس کی نظر 1400 سال کے تمام تفسیر ذخیرے پر ہوگی. حضرت نے 1400 سال کے تفسیر ذخیرے کا نچوڑ اور خلاصہ اور عطر نکال کر پیش کیا ہے اپنی تفسیر کی فوائد کے اندر حضرت عثمانی نے. ایسی شخصیت ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں حضرت علامہ عثمانی کہ دار العلوم دیوبند کا ایک طالب علم مجھ سے اصرار کرنے لگا، کہنے لگا حضرت آپ کو دست غیب ہے، آپ کے پاس دست غیب ہے، یہاں شعیب اللہ صاحب کے پاس ہے یا مولانا عبدالعمر صاحب کے پاس ہے دست غیب. حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی جن کا ساؤتھ افریقہ میں وصال ہوا، دار العلوم دیوبند کے صدر مفتی اور بڑے جلیل القدر محدث، وہ ہمارے گھر کے سامنے مسجد چھتہ میں قیام کرتے تھے. ہمارے گھر میں اور مسجد چھتہ میں 15 فٹ کا فاصلہ ہے، 15 فٹ کی ایک سڑک ہے، ایک کنارے پر ہمارا مکان ہے، دوسرے کنارے پر چھتہ مسجد ہے، اسی میں حضرت کا قیام. جب حضرت رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے تو میرے والد حضرت کے لیے افطاری بھیجتے تھے رمضان میں، تو میں اور میری بڑی ہمشیرہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی کہ میں لے کے جاؤں گا، وہ کہتی تھی میں لے کے جاؤں گا، اور لڑائی ہونے کی وجہ یہ تھی، یہ خدمت اس لیے انجام دینا چاہتے تھے ہم دونوں کہ 2 روپیے ملتے تھے. حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ 2 روپیے عطا فرماتے تھے. سنانے کی بات یہ ہے کہ جب ہم لے کے جاتے تو مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، قبلہ رخ بیٹھے ہوتے تھے قبیل مغرب اور بعد عصر، حضرت اپنا مصلے کا کونا موڑتے اور اس میں سے 2 کا نوٹ نکالتے، ایسا لگتا جیسے ابھی ابھی فیکٹری میں سے آیا ہے، بالکل کھڑک، ایک دم کڑک اور بالکل ہی تازہ نوٹ. تو وہ اسے کہتے ہیں دست غیب. تو وہ طالب علم حضرت عثمانی فرماتے ہیں میرے سر ہو گیا اور کہنے لگا دست غیب کا عمل آپ مجھے دے دیجئے، آپ کے پاس ہے، کہ بغیر کچھ دیے کیے درے اللہ تعالیٰ میرا تکفل فرمائے اور خدا تعالیٰ مجھے عطا کرتے رہے، کچھ کرنا دھرنا نہ پڑے. حضرت نے بہت انکار کیا. حضرت نے لکھا کہ میں نے بہت انکار کیا. بخاری کی شرح میں لکھا حضرت نے کہ میں نے بہت انکار کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب اس کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو میں نے قرآن مجید کی آیت ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اس کے مدلول پر عمل کرنے کو اس کو کہا کہ اس کے مفہوم پر عمل کرو کہ جب تمہارا رزق کے اندر تنگی ہو، جس کے رزق کے اندر تنگی ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تنگ دستی میں مبتلا ہو تو اس تنگ دستی میں اللہ کے نام پر خرچ کرے. اگر حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اگر اس کے مفہوم پر عمل کرو گے تو بزرگوں کا تجربہ ہے کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی فاقہ کشی نہیں آئے گی. تو بھائی بدر السلام للہ عالم پھر رہ گیا اور تمام ضعیف حضرات بیٹھے ہیں. مولانا عبدالعبر صاحب ان کی رعایت مطلوب ہے، خود مجھے اب اپنی رعایت مطلوب ہے، اور یہ دوسرا پروگرام ہے، ٹریولنگ ہے مسلسل، جس روز سے آیا ہوں سفر ہے، اور بعض دن 3-3 پروگرام اور عام طور سے 2 پروگرام، تو مجھے آگے بھی سفر کرنا ہے. خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ارحم الراحمین غیاث المستغیثین رب العالمین. اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، الہ العالمین آپ ارحم الراحمین ہیں. اے اللہ تمام خزانے آپ کے پاس ہیں، اے اللہ تمام قوتیں آپ کے پاس ہیں، اے اللہ تمام طاقتیں آپ کو حاصل ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم دریوزہ گرے ہیں، ہم بھکاری ہیں، اے اللہ آپ کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم نے دامن پھیلا دیے، اے اللہ ہماری نیک آرزوؤں کو پورا فرما، اے اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما، ارحم الراحمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں کی مغفرت فرما، آپ غفار ہیں، الہ العالمین کوئی نہیں آپ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف فرمائے، ارحم الراحمین جو ہم نے گناہ ظاہر میں کیے وہ بھی، اور جو چھپ کر کیے ہیں وہ بھی، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی، اور جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی، ان سب کو معاف فرما، ارحم الراحمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، الہ العالمین حاضرین کے نیک مقاصد کی تکمیل فرما، شعیب بھائی کو الہ العالمین بہترین زندگی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو خاتمہ فرما، حاضرین کی تمام پریشانیاں الہ العالمین دور فرما، بیماریاں دور فرما، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، الہ العالمین آپ ہی شافی الاطلاق ہیں، کوئی نہیں جو آپ کے علاوہ شفا دے سکے، اے اللہ آپ صاحب کن فیکون ہیں، آپ فعال لما یرید ہیں، آپ ہی کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں، اے اللہ شفا عطا فرما، الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، ارحم الراحمین جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بہنیں نسبتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں بہترین رشتے عطا فرما، اے اللہ بہترین رشتے عطا فرما، ارحم الراحمین بہترین شوہر عطا فرما، الہ العالمین جو اولاد کے خواہش مند اور آرزو مند ہیں انہیں مطیع و فرما بردار اولاد عطا فرما، صاحب نصیب اولاد عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Challenge.